استغفر الله ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم مبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. صدق الله العظيم. من قابل الاحترام بزرگوں حیات المسلمین کی رو نمبر 23 میں حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے صبر و شکر کا بیان فرمایا ہے. یہ دونوں عمل بڑے اہم اور بڑے اونچے عمل ہیں. ان پر عمل کرنے سے بندہ بہت سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا مقرب بنتا ہے. اور یہ دونوں چیزیں ہیں اور دونوں باتیں ایسی ہیں کہ ہماری زندگی کے ساتھ ساتھ روز مرہ ہم پر شکر بھی لازم ہوتا ہے, کیونکہ ہر دم ہر روز ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ہزاروں لاکھوں نعمتیں ہمیں میسر ہیں. اور صبر بھی ضروری ہے, شاید ہی کوئی دن ایسا ہو ہماری مرضی خلاف کچھ نہ ہو تو روزانہ ہماری مرضی خلاف بھی کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے, ہمیں محسوس ہو یا نہ ہو ہوتا ہے. اور جب ہوتا ہے تو وہاں پر صبر کرنا ضروری ہے. تو ساری زندگی صبر بھی کرنے کی ضرورت ہے, شکر کرنے کی بھی ضرورت ہے. جتنا کوئی شکر ادا کرے گا اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے قریب ہوگا, جتنا کوئی صبر کرے گا اتنا ہی تیزی سے اللہ تعالیٰ کے قریب ہوگا. اس سلسلے میں حضرت نے حدیث نمبر 11 بیان فرمائی ہے جس کا عنوان ہے حرام خواہشات سے بچنا. حرام اور ناجائز خواہشات سے بچنا. اور حدیث شریف یہ ہے, حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم حرام خواہشات کے ساتھ اور جنت ناگوار چیزوں کے ساتھ چھپا دی گئی ہے. یعنی انسان کے اندر جو ناجائز خواہشات ہوتی ہیں ان کے کرنے سے آدمی دوزخ میں جاتا ہے, لہذا حرام خواہشات کو پورا کرنے سے بچے تاکہ جہنم میں جانے سے بچے. اور جتنی چیزیں انجام دینا انسان کی طبیعت پر مشکل ہوتا ہے، طبیعت کو اس میں ناگواری ہوتی ہے، ان کو بجا لائیں، کیونکہ ان کے انجام دینے سے بندہ سیدھا جنت میں جاتا ہے. یہ اس کا مختصر سا مطلب ہے. اس کی تشریح دوسری حدیث میں ہے، دوسری حدیث میں اس کی تشریح ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے جب جنت کو پیدا فرمایا اور اس میں اللہ پاک نے طرح طرح کی نعمتیں پیدا فرمائی، جب جنت تیار ہو گئی تو اللہ تعالی نے جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ جبریل جاؤ جنت دیکھ کر کے آؤ اور پھر اپنا تاثر بیان کرو. چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت دیکھنے کے لیے تشریف لے گئے، جنت کو اور اس کی نعمتوں کو دیکھا اور دیکھ کر اللہ تعالی کی بارگاہ میں آ کر عرض کیا کہ پروردگار، آپ نے جنت میں ایسی ایسی نعمتیں تیار فرمائی ہیں کہ جو شخص بھی انہیں سنے گا ضرور جنت میں جانے کی آرزو کرے گا، جو بھی سنے گا وہ ضرور یہ کہے گا کہ میں بھی جنت میں ضرور جاؤں گا. تو اللہ پاک نے ناگوار باتوں سے اس کو چھپا دی. یعنی جن باتوں کا کرنا انسان کے لیے مشکل ہوتا ہے ان کو کرنے کے بعد جنت ملے گی. ویسے پھر فرمایا آپ جاؤ جنت میں جا کر دیکھو، تو اس کے بعد انہوں نے دیکھ کر کے یاد کیا پروردگار ناگوار بات تو ایسے ہیں کہ شاید ہی کوئی کرے اور شاید ہی کوئی جنت مل جائے. یعنی جنت کی نعمتیں اور جنت تو ایسی ہے کہ ہر ایک کی دل کی آواز ہے، ہر انسان کی دل کی خواہش ہے کہ اسے جنت ملے. لیکن جنت میں جانے سے پہلے جتنی طبیعت کے اوپر ناگوار باتیں ہیں، ناگوار اعمال ہیں، ان کو کرنا بڑا مشکل. تو جب ان کو کرنا مشکل تو جنت میں داخل ہونا مشکل ہے. اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ جو ناگوار باتوں کے اندر آپ نے جنت کو چھپایا ہے تو آپ تو شاید ہی کو جنت میں جائیں. اس کے بعد اللہ پاک نے جہنم کو پیدا فرمایا اور اس میں قسم قسم کے عذاب اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے اور تیار کیے. اور پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل جاؤ ہمارے دوزخ کو دیکھو جو ہم نے اپنے نافرمانوں کے لیے تیار کیے ہیں، جا کے دیکھو. وہ گئے اور جہنم کو دیکھا اور اس کے ہولناک عذابوں کو دیکھا تو کانپ گئے اور اللہ جل شانہ سے عرض کیا کہ یا رب، جہنم اور اس کا عذاب تو اتنا خوفناک ہے اور اتنا ہولناک ہے کہ ان کی وجہ سے کوئی بھی دوزخ میں جانا پسند نہیں کرے گا. جو سنے گا وہ پناہ مانگے گا، جو سنے گا وہ اس سے بچنا ہی چاہے گا. کوئی بھی جہنم میں جانے کے لیے تیار نہ ہوگا. اللہ پاک نے اس کو شہوتوں سے ڈھک دیا اور شہوتوں کے اندر اس کو چھپا دیا. ہر انسان کے اندر جو ناجائز کاموں کی خواہش ہوتی ہے اور شہوت ہوتی ہے, تو یہ ایسی شہوت ہے کہ انسان کو اندھا کر دیتی ہے. اور آدمی ضرور ہی گھر گزرنے کی کوشش کرتا ہے. ایسی ناجائز خواہشات اور شہوات سے اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو ڈھک دیا ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ ناجائز کام کرے اور دوزخ میں جائے, ناجائز خواہش پوری کرے اور دوزخ میں جائے, یوں سمجھو گناہ کرے اور دوزخ میں جائے. اور گناہوں سے بچنے والا کون ہوگا؟ اللہ ماشاء اللہ. اگر اللہ تعالیٰ نے آج جب علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ دیکھو بتاؤ اب تمہارے کیا تاثر ہے, ارے حضور اب تو یہ خواہشات تو ایسی ہیں جو آپ نے انسان میں رکھی ہیں کہ شاید ہی کوئی دوزخ میں جانے سے بچے. کیونکہ خواہشات نفس ہر ایک کے اندر ایسی ہیں کہ وہ آدمی اس کے آگے ہتھیار ڈال دیتا اور اس کے کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے. جب یہ حال ہے تو پھر شاید ہی کوئی دوزخ میں جانے سے بچے. یہ ہے دوسری حدیث کا خلاصہ جس سے اس حدیث کی تشریح ہو جاتی ہے. اسی کو میں تھوڑا سا اور واضح کرتا ہوں آپ کے ساتھ. اللہ پاک نے انسان کے دل میں ایک خواہش رکھی جس کو ہوا کہتے ہیں, جس کو ہوا کہتے ہیں قرآن شریف کی زبان میں اس کو ہوا کہتے ہیں. ہر انسان کے دل میں ایک خواہش ہے اور سب کے دل کے اندر خواہشات کا ایک سمندر ٹھاٹے مار رہا ہے. ہر آدمی کے دل میں طرح طرح کی خواہشات صبح شام تک پیدا ہوتی ہیں, اس میں جائز بھی ناجائز بھی ہیں, اچھی بھی ہیں بری بھی ہیں, نیک بھی ہیں بد بھی ہیں. ہوا کہتے ہیں نفس کی بری خواہشات. ان خواہشات کے اندر دو خواہش جو ہیں وہ ہیں ساری ناجائز خواہشات کی جڑ اور بنیاد. ان خواہشات میں دو خواہش بنیادی ہیں, ان سے سارے گناہ وجود میں آتے ہیں, سارے رضائل انسان کے باطن میں پیدا ہوتے ہیں. ایک غصہ, دوسرے شہوت, ناجائز شہوت. ہر انسان میں غصہ ہوتا ہے اور جب یہ غصہ حد سے آگے بڑھتا ہے تو اس کے اندر ہوتا ہے تکبر. اور تکبر جو ہے ساری بد اخلاقیوں کی جڑ, سارے گناہوں کی جڑ اور بنیاد ہے. اور اس تکبر سے تین چیزیں پیدا ہوتی ہیں, تین چیزیں پیدا ہوتی ہیں. تین بڑے بڑے گناہ اس سے وجود میں آتے ہیں. ایک تو اپنے بڑے ہونے کی خواہش, آدمی چاہتا ہے کہ بس میں دنیا کے اندر بڑا بنوں, لوگوں کی نظروں میں معزز بنوں, محترم بنوں, لوگ میرا احترام کریں, میرا اکرام کریں, مجھے سلام کریں, میرے ہاتھ چومیں اور مجھے عابد سمجھیں, زاہد سمجھیں, اللہ والا سمجھیں, علامہ سمجھیں, عالم سمجھیں, حافظ سمجھیں, خالی سمجھیں، ایسا سمجھیں، ویسا سمجھیں. اور یہ بڑے پن کی خواہش، یہ ہے انسان کی ضرورت. اسی سے پھر جب غصہ آتا ہے تو پھر اس لیے آتا ہے کہ میں تو بڑا ہوں، میرا حکم کیوں نہیں مانتے، میرے سامنے کیوں نہیں جھکتے، میرا کہنا کیوں نہیں مانتے، میں تو بڑا ہوں. غصہ اس کی جڑ میں اثر تکبر، اسی وجہ سے آدمی لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، دوسروں کو حقیق سمجھتا ہے. یہ سارے گناہ اسی سے پیدا ہوتے ہیں. جھوٹ بولتا ہے، حسد کرتا ہے، بغض رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے، دوسروں کو ذلیل کرتا ہے، تانے دیتا ہے، برائیاں غیبتیں کرتا ہے، چغلیاں کھاتا ہے. تو اصل ہے سب سے بری خصلت غصہ، یعنی وہ غصہ جو حد سے تجاوز کر رہے ہیں. اس سے اس کے اندر ہے تکبر، اس تکبر سے یہ بڑے بڑے گناہ وجود میں آتے ہیں. اگر آدمی غصے سے بچ جائے اور اپنے غصے کا علاج کر لے تو اس کے ساتھ ساتھ تکبر کا بھی علاج ہو جائے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. اور جب تکبر نکل جائے گا تو خود ہی بخود توازن اس کے اندر آ جائے گا. اور سارے اچھے اخلاق کی جڑ توازن، سارے اچھے اچھے اخلاق پیدا ہوتے ہیں توازن سے. جہاں توازن ہوتی ہے وہاں کسی سے لڑائی نہیں ہوتی، کہیں سے جھگڑا نہیں ہوتا، کہیں نہ اتفاق نہیں ہوتی. بلکہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اتفاق و اتحاد کی جڑ توازن ہے. جہاں لوگوں میں توازن ہوگی وہاں اتفاق بھی ہوگا، اور جہاں تکبر ہوگا وہاں اختلاف ہوگا، اتفاق نہیں ہوگا، اختلاف ہوگا. وہاں تکبر اختلاف کی جڑ، اور اختلاف ساری پریشانیوں کی جڑ، ساری خرابیوں کی جڑ. اور توازن سے اتفاق پیدا ہوتا ہے، یہ ساری خوبیوں کی جڑ. اور غصے کا علاج بہت آسان ہے. جب کسی کو کسی بے جا غصہ آنے لگے، جہاں شریعت نے غصہ کرنے سے منع کیا وہاں بھی غصہ آنے لگے، تو چند کام کرنے کی پابندی کرے، اور وہ چند کام احادیث سے ثابت ہے. تو گویا غصے کا علاج بھی حدیث شریف سے ثابت ہے. اس لیے علاج بالکل 100% پکا اور تیر بہادر ہے، اللہ کرے وہ کرنے والا. نسخے کی تاثیر میں کوئی خلل نہیں ہے، کیونکہ شریعت نے خود بتایا. اور یہ کہ سب سے پہلے اعوذ باللہ پڑھے، اعوذ باللہ میں شیطان الرجیم پڑھے، کیونکہ غصہ شیطان کی طرف سے آتا ہے. اندر سے شیطان اکساتا ہے تو آدمی غصہ آتا ہے، اور اعوذ باللہ کا شیطان مانگتا ہے. لہذا اعوذ باللہ کا سب سے پڑھے، اور کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہو تو لیٹ جائے. کیونکہ غصے کے اندر انسان کا خون کھولتا ہے اور جوش مارتا ہے، اور غصہ یہ باطن کی آگ ہے. جیسے دنیا کی آگ جب جلاتے ہیں تو اس کا رخ اوپر کی طرف ہوتا ہے، نیچے کی طرف نہیں ہوتا، ایسے باطن کی جو آگ ہے، غصے کی آگ، اس کا رخ بھی اوپر کی طرف ہوتا ہے، نیچے کی طرف نہیں ہوتا. اس لیے جس کو غصہ آتا ہے آپ اس کے اندر یہ بات دیکھیں گے کہ اگر لیٹا ہوا ہوگا تو غصے کی وجہ سے بیٹھ جائے گا، اور اگر بیٹھا ہوا ہوگا تو کھڑا ہو جائے گا، کھڑا ہوگا تو جس پہ غصہ آ رہا ہے اس کی طرف چلنا شروع کر دے گا، اور جس کی طرف جا رہا ہے اگر وہ بھاگ پڑے تو یہ پیچھے سے بھاگ. اور یونانی علاج بھی ضد ہوتا ہے، جو چیز ہو رہی ہے اس کا الٹی دوا کرو. موشن ہو رہے ہیں تو قبض دکھنے والی دوا کھلاؤ، موشن بند ہو جائیں گے. یہاں پر بھی کہ اگر اس سے کسی بھاگ رہے ہو تو ٹھہر جاؤ، کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، غصہ ایک دم فل ہو جائے گا. کیوں؟ غصہ تو آپ کو اوپر کر رہا ہے، آپ الٹا نیچے اپنے آپ کو لٹا رہے ہیں، اس کے مخالفت کر رہے ہیں. تو ایسے ایسے موشن کے لیے آپ اس دوائیں آپ نے استعمال کرنے شروع کر دی, قبض ہو جائے گا اس کے بعد, موشن ختم, دست ختم, اس حال بند. یہ کیسے شاندار علاج ہے. اور پھر حدیث میں یہ بھی آیا کہ بھائی ٹھنڈا پانی پی لو, وضو کر لو. کیوں؟ جیسے پانی سے دنیا کی آگ بجھتی ہے, یہ باطن کی آگ بھی وضو کرنے سے اور ٹھنڈا پانی پینے سے ٹھنڈی ہو جاتی ہے. جب غصہ ہے جب یہ کرو, جب غصہ ہے جب یہ کرو, جب غصہ ہے یہ علاج کرو, وہ غصہ ختم. اور جب غصہ ختم ہو جائے گا تو پھر اعتدال میں آنا شروع ہوگا آہستہ 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 آہستہ. پھر جانا شریعت کا حکم ہوگا, اور جتنا حکم ہوگا بس اتنا ہی آئے گا, باقی نہیں آئے گا ان شاء اللہ. اور یہ صحت یہ غصے کا علاج ہو جائے گا. جب یہ علاج ہو جائے گا تو پھر تکبر کا بھی علاج ہو جائے گا. اور مزید میں بتا دیتا ہوں, بھی قرآن حدیث سے ثابت تکبر کا علاج ہے. کیونکہ اندر تکبر ہے, اوپر غصہ ہے, اندر سے بھی تو اندر کا بھی تو علاج ہونا چاہیے. تو تکبر کا علاج ہو جائے گا تو پھر تو تواضع ہی پیدا ہونے شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ. جو مطلوب ہے تکبر کا علاج یہ ہے کہ انسان اپنے پیدا ہونے کی ابتدا اور انتہا کو سوچے. یعنی پانچ منٹ کے لیے تنہائی میں بیٹھے اور دنیا کے خیالات سے اپنے ذہن کو خالی کریں, اور پھر سوچے کہ پھر میں کیسے پیدا ہوں. انسان کے پیدا ہونے سے لے کر مرتے تک, مرتے دم تک تین صورتیں ہوتی ہیں, تین حالتیں ہیں آدمی کی. یہ تین مقام ہیں جہاں پہ انسان ہوتا ہے. ایک جس وقت انسان دنیا میں پیدا ہوتا ہے, دوسرے اس کے بعد جب تک دنیا میں رہتا ہے, تیسرے جب وہ خبر میں چلا جاتا ہے. یہ تین حالتیں. انسان اپنی پیدائش پہ غور کرے تو ایک ناپاک خطرہ ہے, پانی کا ایک ناپاک خطرے سے انسان پیدا ہوتا ہے. چاہے کتنا تگڑا ہو, کتنا ہی علامہ ہو, کتنا ہی حسین ہو, کیسے ہی مالدار ہو, کیسے ہی صاحب عہدہ ہو, صاحب منصب ہو, سب کی حقیقت پانی کا ایک ناپاک خطرہ ہے. کہ اگر وہ شاور سے نکلے تو غسل واجب ہو جائے, جسم پر کپڑے کے لگ جائے تو جسم اور کپڑا ناپاک ہو جائے, بغیر پاک کیے پاک نہ ہو. وہ ناپاک خطرہ ہر آدمی کی اصل ہے جس سے انسان پیدا ہوتا ہے. تو بھائی ناپاک چیز کے اوپر کیا بھرو, اور ناپاک خطرے پر کیا تکبر. کیونکہ ناپاک تکبر کرنے کی چیز ہے کیا. اب اس کے بعد دنیا میں آ گیا, جب تک دنیا میں رہے گا 24 گھنٹے اس کے جسم کے اندر خون بھرا ہوا ہے جو کہ بالکل ناپاک. آتے اور میدا پخانے سے بھرا ہوا ہے, مسانہ پیشاب سے بھرا ہوا ہے, پتا زہریلے مادے سے بھرا ہوا ہے, اور سر سے لے کر پیر تک رگ رگ میں خون دوڑ رہا ہے, بالکل ناپاک. پھر اس کا قطرہ قطرہ نہ بن, اگر وضو کیا ہوا ہو اور ایک قطرہ نکل کر بہ جائے وضو کھل جائے گا. وہ خون قطرہ اگر جسم پر یہ کپڑے پہ لگ جائے تو جہاں لگ جائے گا وہ جگہ ناپاک ہو جائے گا. تو سر سے پیر تک تو ناپاک کسے بڑا ہوا ہے, تکبر کس پہ کرتا ہے, بڑائی کون سی باتیں تیرے. تو شکر کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے کھال کا پردہ رکھا ہوا ہے. اگر کھان کا پردہ نہ ہوتا, بدبو سب کے پاس ایک دوسرے کو آتی, کوئی کسی کے پاس نہ بیٹھتا, کوئی کسی کے ہاتھ نہ لگاتا, کوئی کسی سے مسافہ نہ کرتا, کوئی کسی سے گلے نہ ملتا, اس لیے کہ اس کی نجاست اس کے اندر. تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمارے کھان کا ایک پردہ ایسا خوبصورت چڑھا دیا ہے کہ سر سے پیر تک ناپاک سے بھرا ہوا ہے. لیکن ایسا ہے جیسے کہ پخانا کوئی چیز سونے کی ڈبے میں بند کر کے دے دی, کھولنا مت, سونے کی ڈبیا ہے تو باہر سے دیکھ لے, खोलोगे तो थैंक यू महसूस, ये हमारा है। अब तीसरा हालत, तीसरी हालत ये कि भाई मरना, मरते ही उस महबूब से जो 60 साल हमारे साथ रहा, अब उसी से डर लगना शुरू हो जाता है। छोटे बच्चे तो आते ही नहीं कभी ना कि भाई मुर्दा पड़ा हो, और फिर कोशिश की थी जितनी जल्दी हो सके से नहला धुला कर कफना दो, कफना कर दफनाओ, घर में रखेंगे तो खाल इसके जिसम छड़ जाएगा, लाश छड़ जाएगी, बड़ी बदबू आएगी, फिर कौन इसके पास बैठेगा, कौन इसके पास उठेगा, डर पहले लग रहा है, बदबू आएगी तो और ज्यादा आदमी नाक बंद कर देगा, इसलिए उसके उसको कफन में जल्दी कर दिया। एक छोटा सा किस्सा याद आ गया कि मरने के बाद मुर्दों से हिंदुओं को बहुत डर लगता है, तो ये वाक्य थाने में लाने के मवाइज में है सब खामोश, कहीं मुसलमानों का काफिरों से जिहाद हुआ, हिंदुस्तान का वाक्य है मुसलमानों का काफिरों से जिहाद हुआ, जिसकी वजह से दोनों तरफ से बहुत से आदमी मर गए, कुछ हिंदू मर गए कुछ मुसलमान शहीद हो गए, और जब शाम हो गई तो लड़ाई बंद हो गई। उन मुसलमान शहीदों में एक मुजाहिद जिंदा था, वो अभी शहीद नहीं हुआ था लेकिन जख्मी हो गया था, जख्मी भी ऐसा हुआ कि वो उठ के जा नहीं सकता था। तो जब शाम का वक्त होने लगा तो वहां से और बनिया गुजर रहा था, वहां से तो इसने एक तरकीब की बनिया को बुलाने की, तो आवाज थी कि मियां जी जरा ठहरना, तो जब इन्होंने आवाज लगाई तो मियां जी के पहले ही अफसान खत्म हो गया कि मुर्दा बोल उठा, अब पता नहीं क्या होगा। तो सर मियां जी डरो नहीं, मैं मरा नहीं हूं, कभी आप समझो कि मुर्दा आपसे बोल रहा है आप डरने लगो, ऐसी बात नहीं, मैं जिंदा ही हूं। बात यह है कि मैं मेरे कमर में अशरफियों की एक हिमयानी बनी हुई है, वो हाजी लोग जो हिमयानी बांधते हैं पट्टा बांधते हैं कमर में पैसे अरियान वगैरह रखने के लिए, उसे हिमयानी कहते हैं। मेरे कमर में हिमयानी बंधी हुई है, उसमें अशरफियां हैं, तो मैं तो 3 घंटों का मेहमान हूं, मैंने सोचा कि ये पैसा आपके काम आ जाए, तो अब लाल जी की लाल टपकी, क्योंकि दुनिया के पैसों के भी बड़े लालची होते हैं, जैसे कुछ दिन होते हैं वैसे लालची बहुत होते हैं। जब ये सुना कि अशरफियां हैं तो लाल जी की लैपटॉप क्यों ना भाई, ये लेने की चीज है, छोड़ने की चीज थोड़ी, अब काय का डरना। लाला जी जो है सीधे उसके मुजाहिद के पास पहुंचे और उसने लाला जी को बुलाने की तरकीब की, उन्होंने उसने जैसे ही करीब गए उसने तलवार उठाई और लाला जी के पिंडियों पर मारी, जिससे वो भी जख्मी होकर दम से गिर गए और ऐसे जख्मी हुए कि अब खड़ा भी ना हो जाए। जैसे ही वो गिरे और जनाब लाला जी जल्दी से उस मुजाहिदी कमर टटोलने लगे कि हमयानी खाया मुतर दू, जब हम हमयानी टटोलने लगे तो मुजाहिद ने कहा लाला जी कोई आखिर भी है कि नहीं तुम्हारे अंदर, कोई जिहाद में लड़ाई में अपने घर के अशरफियां मैदान में लाया करता है क्या, ये तो मैंने एक बहाना बनाया था तुम्हें बुलाने का, वैसे तुम डर के मारे जा रहे थे तो मैंने सोचा आप फिलहाल टपकेगी इनके अशरफियों पर, तो मैंने ये बात कही तो आप आ गए, अब यहाँ तो कोई अशरफी अशरफी है नहीं, अब तो रात भर आराम से बातें करेंगे, कल अपने अपने घर जाएंगे। उस लाला जी ने कहा कूद का कूद न खुद चले ना दूसरे को चले, कबो खुद तो पड़ा हुआ था दसवीं चलने देता था, मुझे भी हम हाँ दसवीं करके आगे जाने से मुझे भी रोक दी। थाने तुला ने यह सुनाई कि आजकल लोगों का ये हाल है कि ना खुद चले यानी दीन पर, कोई चले तो उसके भी रास्ते में रुकावटें डालते हैं, बड़ा अहम सबक है। इंसान के दिल में
تو غصہ انسان کے اندر ہوتا ہے تو اس کے اندر تکبر ہوتا ہے، پھر جب تکبر آدمی کا نکلتا ہے تو اس کے بدلے پھر تواضع پیدا ہوتی ہے، اور تواضع پیدا ہوتی ہے تو پھر اتفاق بھی پیدا ہوتا ہے، پھر ساری محبتیں وجود میں آ جاتی ہیں. اور دوسری چیزیں انسان کے اندر شہوت، دوسری چیزیں انسان کے اندر شہوت جس کو خواہش بھی کہتے ہیں. دین کی زبان میں خواہش ہر چیز کی خواہش کو کہتے ہیں، اس میں جن سے خواہش بھی ہے، مال و دولت کی خواہش بھی ہے، بڑے ہونے کی خواہش بھی ہے، سب کو خواہش کہتے ہیں. اور اردو میں شہوت عام طور پر جن سے خواہش کو کہا جاتا ہے. تو ایک یہ ہے انسان کے اندر، اس سے بھی بہت سارے گناہ وجود میں آتے ہیں. تین بڑے بڑے گناہ اس سے پیدا ہوتے ہیں. ایک تو وہی بڑے پن کی خواہش جس کو حب جاہ کہتے ہیں، حب جاہ، حب مال، اور ناجائز شہوت ہے. یہ تین بڑے بڑے گناہ وجود میں آتے ہیں شہوت کی وجہ سے. یعنی انسان کے باطن میں جو خواہش ہے وہ انسان کے دل میں تین بڑے بڑے گناہ پیدا کرتی ہے، جس میں ایک ہے حبے جاہ. حبے جاہ کے معنی وہی بڑا بڑا ہونے کی خواہش جس کا میں نے ابھی ذکر کیا تھا. اس میں ایک بات رہ گئی جس جو واقعہ میں سنایا تھا، اس سلسلے میں سنایا تھا، وہ اب یاد آئی ہے. تکبر کا علاج یہ ہے کہ انسان اپنے پیدائش کو سوچے، اپنے دنیا میں رہنے کی حالت کو سوچے، مرنے کے بعد کی حالت کو سوچے کہ قبر میں جائے گا تو وہاں پر اس کے جسم گل سڑ کے ختم ہو جائے گا، وہیں سڑے گا، وہیں پھٹے گا، وہیں کیڑے لگے پڑے گے، سب کچھ وہیں پر ہوگا. قبر میں جا کر کے صرف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم محفوظ رہتا ہے، وہ جیسا رکھتا ہے ویسے ہی رہتا ہے. ایسے بہت سے شہدا کا، بہت سے اولیاء کا بھی. لیکن عام طور پر آدمی قبر میں جا کر کے یہ جسم بھی ختم ہو جاتا ہے، یہ ہڈیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں. تو انسان کی ابتدا ایک ناپاک خطرہ، درمیان کی زندگی ناپاکی سے بھری ہوئی، مرنے کے بعد بھی مردہ لاش سڑی ہوئی. تو آدمی کس بات پہ تکبر کرے؟ ان کو سوچے گا تو تکبر کے لاد ہے، اور انسان کے دماغ سے اپنے بڑے ہونے کا خناس نکل جائے گا. ایک بزرگ کا واقعہ اسی سلسلے کا ہے. ایک متکبر کسی بزرگ کے پاس سے گزر رہا تھا، اللہ والے اپنے کام سے لگے رہتے، انہیں کسی سے غرض نہیں کہ بادشاہ گزر رہا ہے یا کوئی غلام گزر رہا ہے، وہ اپنے کام میں لگے رہتے. آشنا بیٹھا ہو یا نہ آشنا، ہم کو مطلب اپنے سوز و ساز سے، وہ تو اللہ کی طرف متوجہ رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرمائے. اس لیے انہوں نے کوئی توجہ نہیں کی کہ کون گزر رہا ہے. اس متکبر کو یہ بڑا شاک ہوا کہ بھائی میں اتنا بڑا آدمی گزر رہا ہوں، یہ بزرگ کیسے ہیں، آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھ رہے کہ کتنا بڑا آدمی جا رہا ہے. تو اتنا متکبر تھا کہ اس نے خود ہی کہہ دیا کہ حضرت آپ کے پاس سے کون جا رہا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں. ہاں مجھے معلوم ہے کون جا رہا ہے. اور لوالا کی نظر حقیقت پر ہوتی، متکبر کی اپنی ظاہری روپ پر ہوتی ہے، اللہ بچا ظاہری عادت پر نظر ہوتی ہے، اللہ والوں کی نظر باطن پر ہوتی ہے. ہمیں بھی اپنے باطن پہ نظر ڈالنے کی ضرورت ہے. ہاں مجھے معلوم ہے کون جا رہا ہے. اس نے پوچھا کون جا رہا ہے بتائیے. حضرت نے یہی جواب دیا، وہ آدمی جا رہا ہے جس کی ابتدا ایک ناپاک خطرہ ہے، اور مرنے سے پہلے دنیا میں جب تک ہے تو سر سے پیر تک ناپاکی سے بھرا ہوا ہے. اور انسان کھاد بنانے کی فیکٹری ہے جس کی زندگی کھانے کمانے اور پکانے کے ذمہ گزر رہی ہے، اور مرتے ہی اس کا جسم گل سڑ جائے گا. ایسا آدمی رہا اور سن کر جھینک لیا، اور اس کو اپنی حقیقت معلوم ہوئی کہ واقعی میں تو بڑے ہونے کے قابل ہی نہیں. انہوں نے بھی حضرت نے یہ بات فرمائی تاکہ اس کی تکبر کا علاج ہو. تو تکبر کا یہ علاج ہے بھائی. تکبر کا علاج ہو جائے گا تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ تواضع پیدا ہو جائے گی, وہی چاہیے. تو حب جاہ تکبر ہی کی شاخ اور اس قسم ہے, تو وہی تکبر ہی ہے, اس کا علاج بھی یہی ہے. یہ غصے سے بھی, غصے کے اندر بھی ہوتا ہے اور خواہش اور شہوت سے یہ پیدا ہوتا ہے حب جاہ اور حب مال, یعنی دنیا کی ناجائز محبت, دنیا حاصل کرنے کی, دنیا کھانے کمانے کی, دنیا پہننے استعمال کرنے کی ناجائز خواہش, یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ساتھ آدمی دنیا کمائے, یہ ہے حب مال, یہ ہے حب دنیا. اور حب دنیا راز کلی خطیہ تھی, تمام خطاؤں کی گناہوں کی جڑ دنیا کی محبت ہے. جتنے بھی دنیا میں گناہ ہو رہے ہیں ان سب کی جڑ تین چیزیں ہیں, زن زر زمین, زن اور زر سونا چاندنی مال و دولت, زمین 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 مکان اور زمین. عدالت میں جا کے دیکھ لو جتنے مقدمات ہوں گے, یا تو زمین کے ہوں گے, یا مال و دولت کے ہوں گے, یا پھر عورت کے پیچھے ہوں گے, عورت کی وجہ سے ہوں گے. دنیا کی محبت کی وجہ سے ان تین چیزوں سے محبت ہوتی ہے, اسی وجہ سے سارے جھگڑے, ساری لڑائی, سارے مقدمے, سارے فسادات اسی کی وجہ سے ہو. اور حب دنیا کا واحد علاج یہ ہے, حب دنیا کا واحد علاج یہ ہے کہ آدمی موت کا مراقبہ کیا جائے, مراقبہ موت سے حب دنیا کا علاج ہوتا ہے. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے, کل جو کرنا ہے آخر موت ہے. موت کا مراقبہ انسان کو حب دنیا کے مرض سے نجات دلاتا ہے. اور تیسری چیز ہے جنسی خواہش, بے شمار گناہ اس کی وجہ سے ہو رہے ہیں. اور ہمارے زمانے میں جو تم کے بے حیائی کا سیلاب آیا ہوا ہے, جس کی وجہ سے جنسی گناہوں کا ایک بے پناہ سیلاب ہے جو ہر جگہ پایا جاتا ہے. جتنے بھی ذرائع ابلاغ ہیں وہ سب کے سب یہی اسی گناہ کے اندر ڈوبے ہوئے. ایک ہاتھ میں جو موبائل ہے ساری ننگی دنیا اس کے ہاتھ میں, اگر انٹرنیٹ اس کے اوپر ہے, فیس بک ہے, میڈیا ہے, سوشل میڈیا ہے, سب جگہ خرافات ہی خرافات, خرافات ہی خرافات. سب سے بڑھ کر جنسی اور شہوت کے مناظر ہیں اس کے اندر, یہ گناہ بہت زیادہ ہے. ان گناہوں کی وجہ سے انسان کہیں نہ کہیں بہک جاتا ہے, بھٹک جاتا ہے. بہکنے بھٹک بچنے والے تو بہت ہی کم ہیں, بہت ہی کم ہیں. آٹھے میں نمک کے برابر بھی کہنا مشکل ہے. اور ان گناہوں میں ڈوبنے والے انگنت اور بے شمار. یہ شہوت جو ہے ہمارے اردو کے اعتبار سے جنسی خواہش کا غلط استعمال, یہ بھی بہت ہے. تو اندازہ کرو سارے, یا تو حب جا ہے کہیں اسی کی وجہ سے غصہ ہے, اور غصے کی وجہ سے ظلم ستم ڈھایا جا رہا ہے, یا حب مال ہے جس کو حب دنیا کہتے ہیں, یا پھر جنسی خواہشات ہیں جس کے اندر انسان مبتلا ہوتا ہے, اور مبتلا ہو کر کے تباہ ہوتا ہے, برباد ہوتا ہے, ہلاک ہوتا ہے. تو جنسی خواہشات کا بھی علاج ہے وہ یہی کہ بھائی آدمی یا تو نکاح کر دے, نکاح کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ میاں بیوی دونوں کو عفت اور پاک دامنی بآسانی عطا فرما دیتے ہیں, نظر بھی پاک, دل بھی پاک, جنسی گناہوں سے بیرا رنگی سے آدمی محفوظ. حلال اللہ تعالیٰ خواہش کو پورا کرنے کا, شہوت کو پورا کرنے کا حلال ذریعہ عطا فرما دیا, بس اسے اختیار کر لو. جب خواہش ہو اسے ایک دوسرے سے پوری کر لو, اور تمام شہوت کے راستے سے ہونے والے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لو. اور صرف اتنا ہی ہوتا تب بھی بہت بڑا ہمارا مسئلہ حل تھا, لیکن اس میں اللہ پاک نے بڑا اجر و ثواب بھی رکھا ہے. ایک روایت میں ہے کہ شادی کرنے سے آدمی کو 60 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے. نظر پاک, دل پاک, دماغ پاک, اور پھر اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نیک اولاد عطا فرما دے تو سونے تو صاف ہو، اور میاں بھی نیک رہے تو اولاد بھی نیک ہی ہوتی. تو فوائد ہی فوائد، فوائد ہی فوائد. تو ایک تو بہترین حل یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ مرد ہو یا عورت، دونوں اپنی نظر ایک دوسرے پر کسکر ڈالنے سے بچیں، دونوں اپنی نظر ایک دوسرے پر ڈالنے سے بچیں. یعنی نہ میرا مرد نہ میرا عورت کو، نہ میرا عورت نہ میرا مرد کو نہ دیکھے، دونوں خستہ نظر نہ ڈالیں، اچانک پڑ جائے تو فوراً ہٹا لیں. بس اسی پر عمل پیرا رہے. عورتیں شریف پردہ بھی کریں، بے پردہ نہ ہو. عورتوں کے بے پردہ ہونے سے بھی یہ گناہ بہت زیادہ کثرت سے پایا جاتا ہے، کیونکہ وہ اس کا ذریعہ ہے. اس میں عورتوں کی دو ذمہ داریاں ہیں، وہ بھی اپنی نظر کو مردوں کو ڈالنے سے بچائیں اور خود کو بھی پردے کے اندر رکھیں. بس اپنے محارم کے سامنے، اپنے محرم مردوں کے سامنے بے شک آئے، لیکن نامحرم مردوں کے سامنے بالکل نہ آئے. ان سے چہرے کا پردہ کریں، ہاتھوں کا بھی پردہ کریں، پیروں کا بھی پردہ کریں، اپنے جسم اور کپڑوں کا بھی پردہ کریں. برقعہ اوڑھیں یا بڑی چادر اوڑھیں جس کے اندر سب سے پیر تک وہ اچھی طرح چھپ جائے، جس میں چہرے کا پردہ بھی ہو. اس راستہ دیکھنے کے لیے ایک آنکھ کھولنے کی اجازت ہے. یا نقاب ڈال لیں جس سے راستہ نظر آئے، لیکن چہرے کی چہرہ نہ میرا مردوں کو نظر نہ آئے. اور مردوں کو حکم یہ کہ ہر حال میں اپنی نظر بچائیں. اور دوسرا حکم یہ کسی اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی میں جم نہ بیٹھیں، خلوت سے پرہیز کریں. یہ دو حکم مردوں کو. اگر کوئی اس پر سختی سے عمل کرے تو چاہے وہ غیر شادی شدہ ہو، جنسی خواہشات کے گناہوں سے انشاءاللہ محفوظ رہے. حکیم صاحب نے تو ڈالنے کا اشعار ہے، جس میں انہوں نے بد نظری سے بچنے کا طریقہ ہی بتایا اور اس کا نقصان بھی بتایا. فرمایا، نظر پر ختم ہو، قدم پر زمین ہو، یقیناً یہ صورت تمہیں اختیاری. نظر بر قدم، قدم پر زمین، یعنی تم زمین پر ہو، نظر بھی نیچے ہی رکھو. نظر بر قدم ہو، قدم پر زمین ہو، یقیناً یہ صورت تمہیں اختیاری. یہ تو سب آدمی آسانی سے کر سکتا ہے، عورتیں بھی کر سکتی ہیں، مرد بھی کر سکتے ہیں. آگے فرماتے ہیں، نرو کا نظر کو جو بے باکیوں سے، تو ٹوٹ جائے گی دل کی پونجی ہی ساری. اب اگر تم نے اس نسخے پہ عمل نہ کیا، جو پرانی نسخہ ہے جو اللہ پاک نے مردوں کو الگ دیا ہے، عورتوں کو الگ دیا ہے، کہ اپنی نظر بچاؤ، اپنی نظر کی حفاظت کرو، قدم نظر مت ڈالو، پڑ جائے تو فوراً ہٹا دو، پھینک دو اپنی نظر. اس نسخے پر عمل کر لو تو بھائی اس گناہ سے بچ جاؤ گے. اور تم نے اگر نظر بازی کی اور بے احتیاطی کی، اور خاص کر نہ میرا عورتوں نے، نہ میرے مردوں پر، نہ میرے مردوں نے، نہ میرا عورتوں نے نظر ڈالی، تو میں پھر دل کی پونجی سب اٹھ جائے گی. اس لیے کہ نظر کا تعلق تو دل سے ہے. جب آنکھیں گناہ کریں گی تو پھر دل بھی اس کی تیاری کرے. پہلے بد نگاہی ہوتی ہے، اس کے بعد پھر زبان کھلتی ہے، پھر ہاتھ ایک دوسرے سے لگتے ہیں، پھر ایک دوسرے قریب ہوتے ہیں، اور پھر آگے پھر گناہ ہو جاتا ہے، یہ بچ جاتا ہے. یہ شہوت کا علاج ہے. سب سے پہلے اپنی نظر کی حفاظت کرو. دل کے اندر جو جنسی خیالات آتے ہیں ان سے اپنے ذہن کو ہٹا، ان کو اپنے ذہن سے ہٹاتے رہو. عمل مت کرو، آتے تو آنے دو مگر ان کو ہٹاتے رہو. یہ شہوت کا علاج ہوگی. تو انسان کے باطن میں، میں نے بتایا تھا، دو چیزیں ہیں جو ساری گناہوں کی جڑیں ہیں. غصہ، جس کی جڑ میں تکبر ہوتا ہے. دوسرے شہوت، جس کی تین موٹی موٹی قسمیں ہیں، ایک بڑے ہونے کی خواہش، ایک دنیا کی محبت، اور تیسرے ناجائز خواہشات اور شہوات کو پورا کرنے کی خواہش. تو یہ اسی کی بہت سارے گناہ ان کے اندر داخل ہیں. تو اللہ پاک نے یہاں، حضور نے اس حدیث میں یہ فرمایا ہے کہ جنت جو ہے وہ ایسے کاموں سے چھپی ہوئی ہے جو انسان کے لیے کرنا مشکل، جیسے نماز پڑھنا، خاص طور سے سردی ہو، پانی ٹھنڈا ہو تو وضو کرنا، اور سردی ہو رہی ہو تو فجر کی نماز مسجد میں جا کے پڑھنا، عشاء کی نماز مسجد میں جا کے پڑھنا، عورتوں گھر میں پڑھنا. جتنے بھی کرنے کے احکام ہیں ان سب کے کرنے میں انسان کی طبیعت کو ناگواری ہوتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے فضل کی وجہ سے جو آدمی ہمت کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے. ہم جو نمازیں پڑھ لیتے ہیں اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہمارے لیے ان کو کرنا آسان فرما دیا ہے. ورنہ جس نے کبھی نماز نہ پڑھی اس سے دوے دن میں پانچ مرتبہ نماز پڑھا تو وہ گھبرا جائے سر جی نے بھی پڑھنی پڑے گی, ہاں پڑھنی پڑے گی, مری میں ہی پڑھنی پڑے گی, مرے گا تو کالا چلے جائے وہاں بھی پڑھنی پڑے گی, اور پڑھتے ہیں وہاں پہ, یہ تھوڑی کہ سردی میں وہاں کی مسجدیں بند ہو جاتی ہیں, اذان نماز کی چھٹی ہو جاتی ہے, نہیں اسکول کی چھٹی ہوتی ہے, وہاں کی نماز کی چھٹی ہوتی ہے, وہاں کے لوگ آرام سے نماز پڑھتے ہیں. تو جتنا اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کی وجہ سے ہمارے لیے آسان کر دیا اور توفیق اللہ پاک دیے تھے تو ہم کر لیتے ہیں, مطلب خدا کا خود انسان کی طبیعت کے لیے کا کرنا ناگوار ہے, ایسے گناہوں سے بچنا بھی انسان کے لیے مشکل ہے کیونکہ اس کے اندر مزہ رکھا ہے اللہ پاک نے, جیسے گناہ ہے ایک طرف لیکن دوسری طرف مزہ بھی رکھا ہے اللہ پاک نے, اس مزے کی وجہ سے بھی آدمی کے لیے چھوڑنا مشکل ہوتا ہے. جو لوگ گناہ کرتے ہیں ان سے پوچھو چھوڑو تو کہتے ہیں کیسے چھوڑ دیں, اللہ پاک نے جنت کو ناگوار باتوں سے چھپایا ہمارے, بس ذرا سی ہمت کر لو توفیق اللہ تعالیٰ دینے والے, لہٰذا عوامل بھی بجا لاؤ اور جتنے بھی گناہ ان سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش میں لگے رہو. نسخہ بہت آسان ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو, پہلا کام یہ کہ اللہ میں مجھے اپنا فرما بردار اور تابع دار بندہ بنا دیجیے, مجھے اس کی توفیق دے دیجیے, خوب دعا مانگو اور پھر ہمت کرو, خوب ہمت کرو, خوب کوشش کرو, بس خوب کوشش اور دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ مشکل سے مشکل کام بھی آسان کر دیتے ہیں, پھول کی طرح آسان ہو جاتا ہے, گناہ سے بچنا ہے پھول کی طرح آسان ہو جاتا ہے, اور حکم بجا لانا ہے پھول کی طرح آسان ہو جاتا ہے. انبیاء صدیقین شہداء صالحین اولیاء اس کی ہمارے سامنے مثالیں ہوتی ہیں, جو ایک نے دو نے لاکھوں ہیں کروڑوں, جنہوں نے ساری زندگی دنیا کے اندر ایسے گزاری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو انجام دیا, ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی, اسی کو تقویٰ کہتے ہیں, اسی کو تقویٰ کہتے ہیں, یہی جنت کی کنجی, یہی جو جنت میں جانے کا ذریعہ ہے. اور اللہ پاک نے جہنم کو ناگوار باتوں سے چھپایا, نہیں حرام خواہشات سے اللہ پاک نے چھپایا, حرام خواہشات سے اللہ پاک نے جہنم کو چھپایا, لہذا حرام خواہشات سے بچے کرے نہیں, ساری زندگی اسی کوشش کرتا رہے کہ ان سے بچتا رہے, اس میں بھی اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا کر کہ اللہ گناہ توفیق ہی اللہ گناہ سے بچنا آپ کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا, آپ مدد فرمائیے, آنکھ کے گناہوں سے بھی, زبان کے گناہوں سے بھی, دل کے گناہوں سے بھی, آدھا و جوالے ظاہر و باطن کے سارے گناہوں سے اللہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے, دعا کرے اور پھر ہمت کرے, جب آپ ہمت کریں گے تو پھر ان شاء اللہ تعالیٰ گناہ سے بچنا آسان ہو جائے گا. اور ان دونوں کاموں کے اندر ایک بہت ہی زیادہ معین اور مددگار عمل ہے, وہ ہے کسی اللہ والے کی خدمت و صحبت, کہ کسی اللہ والے کا دامن تھامو اور اپنی ہر حالت اس کو بیان کرو اور اس سے مشورہ لو اور پھر چلو, تو اللہ پاک نے اس میں غیر معمولی تاثیر رکھی. یہ تین چار آدمی ہم مزاج ساتھی مل جائیں تو تنہا صدر کرنا جو کہ نہایت مشکل ہوتا ہے, چند ساتھی کے ساتھ کیسا آسان ہو جاتا ہے, ہوتا ہی نہیں ہوتا, بس یہ آخرت کا سفر ہے, اس کے اندر بھی کوئی اللہ والا اپنے ہو جس کے ہاتھ میں ہمارا ہاتھ ہو تو وہ تو جائے گا, اس کے ساتھ چل دیں گے, جہاں وہ جائے گا ہم وہیں چلے جائیں گے ان شاء اللہ, مگر تعلق نام کا نہیں ہونا چاہیے, کام والا ہونا چاہیے, کام یہ ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ جو اللہ تعالیٰ حکم ہوگا ہم بجائیں گے اور جو بھی گناہ ہوگا اس سے اپنے آپ کو بچائیں گے, ایسا سچا اور پکا تعلق ہو تو بس ان سے ملنے کی ہے یہی ایک راہ, ملنے والا اسے رابطہ پیدا کر, بس پہلے ہو جائے گا ان شاء اللہ, ان کو اللہ تعالیٰ کا تعلق نصیب ہے, جو ان سے تعلق قائم کرے گا واسطے اللہ کے تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ کا تعلق نصیب ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم انت الحمد لله والسلام عليك واسم الله اللهم انت الحمد لله والسلام عليك واسم الله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكنا أنت خير من زكانا. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكنا أنت خير من زكانا. أنت ولينا ومولانا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والعفاف والغنى. اللهم اهدنا لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يسوء سيئها إلا أنت. اللهم اهدنا لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يسوء سيئها إلا أنت. اللهم إنا نسألك خير كله ونعوذ بك من الشر. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ رانیاں سارے گناہ کو معاف یا اللہ. ہمارے والدین کے والدین کی طرف سے ڈھاپے مسلمان گزرے اور ان کے نسل میں جتنے بیٹھے موجود ہیں اور خیال تک آئیں گے اور ہماری نسل میں آئیں گے اور جتنے احباب اور جتنے خواتین حضرات جہاں جہاں یہ بیان سن رہے ہیں ان کی اور ہمارے سبھی کی یا اللہ کامل مغفرت فرما. ہم سب کی مکمل کوشش فرما. یا ارحم الراحمین اپنے فضل سے جنت الفردوس عطا فرما اور اس کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے کرم اور اپنے فضل سے جہنم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی پناہ عطا فرما اور اس سے بچنے کے لیے جو کچھ کرنا ہے ہماری مدد فرما. یا اللہ جو اس کے بچنے کے لیے جو کام کرنے اس کی ہمیں توفیق عطا فرما. اپنے ہمت گناہوں سے بچنے میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. جہاں غلطی ہو جائے سب سے توبہ کی توفیق عطا فرما. ہر خیر عطا فرما ہر شر سے پناہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وعلی آله وصحبه اجمعین.